خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں عوام، میں ہوں شہزاد رضا۔ آج پنجاب پولیس نے ایک پولیس مقابلے میں لشکر جھنگوی کے سربراہ ملک اسحاق کو ہلاک کر دیا۔ ان کے ساتھ ان کے دو بیٹے اور کئی دیگر ساتھی بھی ہلاک ہوئے، اور پولیس کے مطابق یہ پولیس کے 6 جوان بھی اس میں زخمی ہوئے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ پولیس پارٹی ان کو کسی ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ کر رہی تھی، وہاں پر ان کے کچھ ساتھیوں نے ان کو چھڑانے کی کوشش کی اور پولیس کی جوابی کارروائی میں یہ ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ ملک اسحاق کا نام مطلب اتنا جانا پہچانا ہے، اس پر تبصرہ کرنا میرے خیال میں کوئی بہت زیادہ ضروری نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ اگر ان کی زندگی کا اگر مختصر احاطہ کیا جائے تو 1996 میں ریاض بصرہ، جو کہ ایک اور فرقہ وارانہ دہشت گردی میں ایک نام تھا، اس کے ساتھ مل کے لشکر جھنگوی انہوں نے قائم کی، 1996 کی یہ بات ہے۔ اور اس کے بعد قتل و غارت کا سلسلہ بھی ایک چل پڑا، ان پر 70 سے زیادہ قتل کے مقدمات درج ہوئے، لیکن ایک مقدمہ بھی عدالت میں ان پر ایک بھی الزام ثابت نہیں ہو سکا، جس کی وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ اس 17 سال کے عرصے کے دوران تقریباً 70 سے زائد ججوں نے اور وکلا نے اس کیس کو سننے سے اور اس کی پیروی کرنے سے انکار کر دیا۔ خطرہ یہ تھا کہ ان کی جانوں کو، کہ اگر وہ یہ کریں گے تو شاید ان کی زندگیوں کو اور ان کے فیملی کی زندگیوں کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ تو ریاض ملک اسحاق کا آج یہ ہلاکت ایک بہت بڑا پیغام بھی ہے، لیکن جن حالات میں یہ ہلاکت ہوئی ہے اس سے کئی سوالیہ نشان بھی کھڑے ہو گئے ہیں۔ 2002 میں ریاض بصرہ، جو ملک اسحاق کا ساتھی تھا، وہ بھی ایک پرسرار حالات میں پولیس مقابلے میں ہلاک ہوا تھا، اور اب ملک اسحاق کو بھی ہلاک کر دیا گیا۔ 17 سال تک مختلف جیلوں میں یہ قید رہے، اور کچھ عرصے کے لیے باہر آئے، پھر اندر، باہر آئے، پھر اندر چلے گئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے بہت ساری ایسی تقاریر بھی کیں جو مخالف جو مسلک ہے اس کے خلاف بہت زیادہ باتیں تھیں۔ اس پر بات ابھی کریں گے تھوڑی دیر میں، ہمیں پنجاب کے وزیر قانون رانا ثناء اللہ بھی جوائن کریں گے، اور اس کے ساتھ پروگرام کے آخری حصے میں کچھ بات کریں گے ڈاکٹر ذاکر نائک کی، جن کے خدموں پر اور ان کے ٹی وی پر بھارتی حکومت پابندی لگانے کا سوچ رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ ان کے جو متنازع خطبات ہیں جو حال ہی میں انہوں نے دیے، جس میں انہوں نے کئی باتیں کیں، تو کیا اس قسم کے جو علماء اکرام ہیں، سو کالڈ علماء اکرام، کیا ان کو ایسی اجازت دی جا سکتی ہے پاکستان میں بھی کہ وہ اشتعال پیدا کریں، اور پہلے ہی جو فرقہ واریت کا ایک جن بے قابو ہوا ہوا ہے وہ کیسے قابو میں آئے؟ اسٹوڈیو میں مجھے جوائن کر رہے ہیں مفتی کوی، بہت شکریہ مفتی کوی صاحب آپ کا، مفتی محمد حنیف قریشی صاحب آپ کا بھی شکریہ، اور علامہ امین شہیدی صاحب آپ کا شکریہ۔ ملک اسحاق کا واقعہ، اور آپ لوگ تو بڑے ووکل تھے اور خاصا آپ نے احتجاج بھی کرتے تھے، یہ جو فرقہ واریت کا یہ جو سارے حالات پیدا ہوئے، کیسے دیکھتے ہیں اسے کہ اس، چاہے وہ مجرم تھے، ملزم تھے یا جو بھی کچھ تھا، لیکن اس قسم کی حالات میں ہلاک ہو جانا تو میرے خیال میں کوئی حل نہیں ہے، نہ یہ مناسب ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا خیال ہے ہمیں مصلحتوں سے نہیں بلکہ حقیقت پسندانہ انداز اختیار کرنا چاہیے۔ پاکستان کو اگر تباہی کے دہانے تک کسی نے پہنچایا ہے تو وہ یہی عناصر تھے۔ آج پاکستان کے اندر نفرت کی بڑی بڑی فیکٹریاں اگر کھلی ہوئی ہیں تو انہی عناصر کی وجہ سے۔ پاکستان کے اندر اگر پاکستان صرف نہیں بلکہ دنیا کے بہترین ڈاکٹرز کا قتل ہوا ہے تو وہ انہی عناصر کی وجہ سے۔ آپ کس عدالت سے اب تک انصاف لے سکے؟ آپ نے یہ دیکھا کہ جب اس شخص کو عدالت میں پیش کیا گیا اور عدالت میں اس نے اعتراف کیا کہ میں نے 150 افراد کو اپنے ہاتھوں سے مارا ہے، اگر جج کچھ کر سکتا ہے تو وہ کر لے، تو جواب کیا تھا؟ نہیں جی، ہم آپ کو بے گناہ ڈکلیئر کرتے ہیں اور باعزت طور پر بری کرتے ہیں۔ جب اس طرح کے بڑے بڑے کیسز میں یہ شخص انوالو تھا، پھر ان کے داخلی مسائل بھی تھے، میں اس کی طرف نہیں جاتا، جو سپاہ صحابہ اور لشکر جنگی کے درمیان گزشتہ اس پورے عرصے میں داخلی لڑائی جھگڑا اور مسائل رہے تو وہ ان کے اپنے داخلی مسائل ہیں، لیکن بہرحال پاکستان ایک مسلمان ملک، پاکستان ایک آزاد جمہوری ملک، جہاں پر 20 کروڑ عوام کے اندر اگر فتنہ و فساد پھیلانے والے اور انسانیت کے قاتل تھے تو ان کے ساتھ کسی طرح کی،
لیکن اگر ایسے عناصر جو پرومیننٹ شیعہ ڈاکٹرز کا آپ نے ذکر کیا ان کو قتل کرتے ہیں، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو اہل سنت والجماعت ہے، جو کہ ایک مسلک کے اعتبار سے ایک دوسری آپ کی مخالف تنظیم ہے، کوئی ویسے ذاتی جھگڑا نہیں میں کہتا، ان کے لوگ بھی قتل کر دیے جاتے ہیں، اسلام آباد میں قتل کر دیے جاتے ہیں، تو ان کو کون کر رہا ہے؟
میں ہمیشہ یہ کہتا رہا ہوں، ہمارے اب تک میرے پاس لسٹ موجود ہے، تقریباً 22.5 سے 23 ہزار لوگ قتل ہوئے ہیں۔
اللہ اکبر،
میرے پاس لسٹ موجود ہے، میں کوئی ہوائی بات نہیں کر رہا، میں ان ڈاکٹرز کی، علماء کی، تاجروں کی اور معاشرے کے مؤثر لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو صرف ہمارے مسلک کے تھے. اس کے علاوہ بریلوی اور اہل سنت ہمارے ساتھیوں اور دوستوں کی، بڑی بڑی شخصیات کو قتل کیا گیا اور بڑے بڑے اجتماعات کو نشانہ بنایا گیا. ٹھیک ہے، اب سوال یہ ہے کہ اگر کسی کی طرف سے کوئی رد عمل آتا ہے تو اس کو کبھی بھی ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ رد عمل درست ہے، لیکن انسانی معاشرہ ہے. آپ 22,500 افراد کے قتل کا جب آپ جواب نہیں دیں گے، جب آپ مجرم کو پکڑیں گے نہیں، مجرم کو پکڑنے کے بعد اس کو آزادی دیں گے، اور آزادی دینے کے بعد کیا ہوا یہ بھی تو دیکھیں نا کہ عدالت نے پنجاب حکومت کو پابند کیا کہ ان مجرموں کے گھر کا خرچہ پنجاب حکومت اٹھائے. اس کے بعد پھر پنجاب حکومت پابند ہوئی کہ ان کو باقاعدہ سیکیورٹی دی جائے، 80-80 گارڈز دیے جائیں. تو مجھے بتائیں پھر اس معاشرے کے اندر آپ امن چاہتے ہیں؟
ٹھیک،
اگر اس کے نتیجے میں کوئی رد عمل کہیں سے آتا ہے تو میں اس کو کبھی بھی اس کی اجازت نہیں دیتا. میں کہتا ہوں یہ غلط ہے، لیکن غلط کام ہوتا ہے تو اس کا غلط رد عمل بھی آتا ہے. اب جو ہے یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ غلط کام کو بھی روکے اور اس کے غلط رد عمل کو بھی روکے.
ریاست پہ میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں، مفتی کبھی کیسے دیکھتے ہیں آج کے اس واقعے کو آپ؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جو میں تو ہر حوالے سے پاکستان میں رہنے والا کوئی فرد بھی، خواہ اس کا جس دین سے، جس دھرم سے، جس عقیدے سے اس کا تعلق ہو، اسلامی ریاست کے اندر رہنے والے دماؤہم کا دماؤنا و اموالہم کا اموالنا. میرے نبی رحمت نے حجت الوداع کے موقع کے اوپر بڑے وسیع انداز میں، بڑے جامع انداز میں جو خطبہ عطا فرمایا، اس میں تو وہ لوگ جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا ان کے بھی خون کے بارے میں. میرے امام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے جب پوچھا گیا کہ اگر کوئی ایمان والا، اسلام والا کسی غیر مسلم کو قتل کر دیتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ اس کے بدلے میں قتل کیا جائے گا، کیونکہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ النفس بالنفس. وہاں نفس کے ساتھ نہ ایمان کی قید ہے، نہ اسلام کی قید ہے، نہ کسی اور بات کی. صورتحال یہ ہے کہ جو بات ہمارے شہیدی صاحب فرما رہے ہیں بالکل درست فرما رہے ہیں کہ کسی عالم دین کو اس کا مذہب، اس کا عقیدہ، اللہ کرے گا کہ اس کا ضمیر بھی زندہ ہو، اس کو قطعی طور پہ یہ اجازت نہیں دے سکتا کہ وہ کسی انسان کے قتل کے حوالے میں، چاہے رد عمل کے طور پر ہو، چاہے ابتدائی طور پر ہو. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو تسلسل شروع ہوا ہے باہمی طور پر، اس کا نقطۂ آغاز کیا ہے؟ اس پر گفتگو ہو سکتی ہے. وہ کہے گا جی فلاں زمانے سے ہوا، وہ کہے گا جی فلاں زمانے سے ہوگا، کوئی کہے گا جی ایران کے انقلاب کے بعد ہوا، کوئی کہے گا افغانستان کے جناب وہاں طالبان کے آنے کے بعد ہوا. بہرحال پاکستان کے اندر جس آدمی نے بھی اس طرح کی بہیمانہ اقدامات کیے، خواہ وہ ملک اسحاق کی صورت میں ہو یا خواہ کسی اور کی صورت میں، میں یہ کہتا ہوں کہ آج جو کچھ ہوا ہے یہ اس رب العالمین اور احکم الحاکمین کی طرف سے فیصلہ ہے، جس کو ہم بھول جاتے ہیں کہ اصل عدالت اللہ رب العالمین کی ہے، اور جو شخص ظلم کرے گا یقیناً اپنے انجام کو وہ پہنچے گا.
ٹھیک، مفتی حنیف قریشی صاحب آپ ایک منٹ انتظار کیجئے گا، مفتی نعیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں کراچی سے، بہت شکریہ مفتی نعیم صاحب. بات ہم ابھی کر رہے ہیں ملک اسحاق کی، جو ہلاکت ہوئی آج، ایک پولیس انکاؤنٹر ہوا مظفر گڑھ کے علاقے میں، تو اس کے بعد جو دوسرا موضوع ہے اس کی جانب بھی ہم آئیں گے. اس سے پہلے میں آپ سے سوال کروں، میں چاہوں گا کہ آپ کچھ کلپس سنیں جو بلکہ ناظرین دیکھیں بھی. ملک اسحاق کی بارے میں اس کی تفصیل یا اس کا تعارف تو میں نے کروایا، لیکن کئی جگہ پہ کچھ ایسی باتیں کیں جس سے دوسرے فرقے کے لوگوں کے جذبات بھی یقیناً بھڑکے ہوں گے، اور اسی اشتعال انگیز تقاریر کی وجہ سے کئی دفعہ اس کو جیل بھی بھیجا گیا. دیکھتے ہیں ملک اسحاق نے کیا کہا ماضی میں.
آپ کو بھی پیار ہونا چاہیے، شرافت سے کوئی بات نہیں مانی جاتی، یہ تسبیح پھیرنے سے کچھ نہیں ہوگا، تسبیح پھیرنی چاہیے لیکن ڈنڈا بھی چلانا چاہیے. ڈنڈا چلانے کے لیے ہمیں سڑک پر آنا ہوگا. یہ تو الحمدللہ یہ مجھے بڑی خوشی ہوئی جب رحیم خان جیل میں تھا کہ آپ نے چوک اور یوب چوک میں بڑا بہت بڑا اجتماع کیا اور 4-5 گھنٹے ہی روڈ بلاک کی، ایسے کام ہوں گے تو ہماری کامیاب ہوگی.
ملک اسحاق بات کر رہے تھے اپنی زندگی میں، یہ 2-3 سال پرانی کی یہ تقریر تھی، اور بہت سی ایسی تقریریں ہیں جس میں ایسے نعرے بھی ہیں، ایسی باتیں بھی ہیں جو ہم نے مناسب نہیں سمجھا کہ وہ ٹیلی ویژن سکرین پہ اس وقت چلائی جائے، اس سے شاید جذبات زیادہ بھڑک جائیں لوگوں کے. مفتی نعیم صاحب، آج جو یہ واقعہ ہوا، ملک اسحاق کو ہلاک کر دیا پولیس مقابلے میں، کیسے دیکھتے ہیں آپ کہ کیا اس سے فرقہ واریت زیادہ نہیں بڑھ سکتی، اور دوسرا ان کے لوگ ریئیکٹ نہیں کریں گے آپ کے خیال میں؟
سب سے پہلی بات تو یہ کہ ملک اسحاق صاحب سے نہ میں نے ان کے کبھی ملا ہوں، نہ میری ملاقات ہوئی، نہ میرا ان سے کوئی تعارف ہے. یہ کلپ بھی میں نے آپ کے چینل سے ہی پہلی مرتبہ سنی ہے
جی،
اور اس سے پہلے نہیں سنی. بات یہ ہے کہ جو بھی عالم یا مفتی یا کسی درجے کا بھی ہو جو فرقہ واریت پھیلاتا ہے, امت مسلمہ میں اختلاف پیدا کرتا ہے, وہ شرعی اعتبار سے بھی قانونی اعتبار سے بھی صحیح نہیں ہے. اور جیسا کہ یہ کہا کہ ڈنڈا لے لینا چاہیے, تو یہ تو ریاست کی ذمہ داری ہے ڈنڈا لینا. یہ کسی ایک شرط جو ہے اس طریقے سے ڈنڈا لینا شروع کر دے گا تو پھر ریاست کیا کرے گی؟ ریاست کے لیے تو پھر مسائل پیدا ہوں گا. دہلی کل ایک دو ڈنڈے لے کر تلاش جاؤں گا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا عمل جو ہے یہ مناسب نہیں تھا. باقی یہ کہ اب اس سے فرقہ واریت پھیلے گی یا نہیں, اگر ان کو قانوناً سزا دی جاتی عدالت کے ذریعے تو میں سمجھتا ہوں تو پھر تو کوئی آدمی اعتراض نہیں کر سکتا تھا.
عدالت کے ذریعے تو عدالت کے ذریعے میں نے بتایا کہ جو 20 سال کے دوران 72 ججوں نے اور اتنے ہی تقریباً وکلا نے ان کے کیس سننے اور پیروی کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ ان کو بھی دھمکیاں ملتی تھیں, تو عدالت بھی کہاں جائے؟
دیکھیے بھائی, بات یہ ہے کہ 72 وکیل گئے ہیں, 72 جج گئے ہیں. عدالت جج کیوں بیٹھا ہوا اپنی جج کی سیٹ پر؟ جج اور قاضی اور عدالت کے کام یہ کہ کسی ملامت کرنے والے, کسی کے خوف کے بغیر جو ہے, آخر عورتوں کو بھی تو سزائے موت ججوں نے دی ہے, جو روزانہ آج کل 2-2, 3-3, 4-4 جو ہے پھانسی دی جا رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہنا ہے کہ جج جو ہے خوف کی وجہ سے سزا نہیں دے رہا, تو پھر ایسے ججوں کو مقرر کرنے کی ضرورت کیا ہے بھائی جو کسی کے خوف کی وجہ سے سزا نہیں دے؟ پھر تو ملک کا نظام عدلیہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات مناسب نہیں ہے. اگر وہ قصوروار ہے یا جیسے اس کی باتیں سننے میں آئی ہیں تو پھر عدالت جو ہے اس کو سزا دے, سزائے موت دے. عدالت کے ذریعے اگر جو سزا ملتی ہے تو اس کے اندر پھر کوئی ابہام نہیں رہتا, پھر صاف واضح بات ہو جاتی ہے. باقی اس طریقے سے مار کرنے کے اندر پھر یہ اشکال ضرور رہتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ فرقہ واریت پھیلے. بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت
فرمائے. مفتی صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے, مفتی صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. مفتی حنیف قریشی صاحب, آپ یہ اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو میرے بھائی یہ ہے کہ ہماری ہر جگہ شک اور شبہ کے بیج بونا شروع کر دیتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ 14 کا آپ نے ذکر کیا ہے کہ 14 بندے مرے, لیکن آپ نے ساتھ یہ ذکر نہیں کیا کہ ان میں وہ بیچارے پولیس والے بھی زخمی, جن میں سے 3
میں نے کیا
میرے خیال میں, مجھے نہیں آیا کہ جس میں پولیس والے بھی زخمی ہیں, 6 یا 9, بہرحال 3 جن میں زیادہ سیریس ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو ریاست سے ٹکرائے, میں ہوں یہ ہوں یا کوئی مسلک, کوئی پاکستان کسی کا ماسی بیڑا نہیں ہے. یہ ایک اسلامی جمہوری, ایک سلطنت, ایک قوم کا, ایک پورے دین کا, ایک میں سمجھتا ہوں اسلام کا قلعہ ہے. اب یہاں جو بھی شخص قانون سے ماورا جاتے ہوئے قانون کو ہاتھ میں لے کر ریاست کی رٹ کو چیلنج کرے گا, اس کا انجام یہی ہوگا. تو اب یہاں پہلے تو کالعدم تنظیم ہے جو لشکر جنگوی, جس کا آپ نے بتایا, اب اس کے بعد ایک تنظیم کالعدم ہے, پھر جس کے سربراہ پہ سینکڑوں قتل کے الزامات ہیں. اب اگر مزید ان کے ایک اور جرم یہ کہ انہوں نے پولیس کے اوپر اٹیک کیا, اب میں اور آپ پاس نہیں تھے کہ ہم اس میں یہ کہیں کہ نہیں ہوا, جب ہوا ہے جو زخمی ہوئے ہیں تھانے کے اوپر ہوا, اور اگر کوئی 10-15 مر جاتے یہ بھاگ جاتے پھر شاید ہم یقین کر لیتے کہ یہ صحیح ہوا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح مقابلہ ہوا ہے اور پولیس نے ان کو مارا ہے, ان کا یہی انجام تھا 1.5 سال. میں اگر کل پولیس کے کسی اس تھانے پہ میں کروں, میرا دوسرا دوست کرے, جو کرے گا اس کے ساتھ یہی ہونا چاہیے. یہ کریں گے تو آپ کی ریاست بچے گی, اگر یہ نہیں کریں گے تو آپ کا ہمارے ملک پھر اللہ ہی حافظ ہے. اور میں بالکل کہنا چاہتا ہوں ہمارے یہ جو عدلیہ کے اوپر سیٹوں کے اوپر بیٹھے ہوئے جج ہیں, یہ کٹپتلیاں ہیں, ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ان جس کو چاہتی ہے گورنمنٹ چاہتی ہے سزائیں جلد از جلد فیصلہ کروا دیتے ہیں, اور گورنمنٹ نہ چاہے تو فیصلے بھی نہیں ہوتے ہیں.
ٹھیک, میں ایک منٹ مجھے وقفہ ایک لینا ہے, لیکن مفتی نعیم صاحب یہ مجھے بتائیں کہ میں اس سے قطع نظر کہ کیا واقعہ ہوا, کیونکہ ظاہر ہے کہ اس کی کوئی آزادانہ کوئی تحقیقات ہوں گی تو پتہ چلے گا کہ پولیس کا موقف کیا ہے, یا صحیح ہے یا درست غلط ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ لیکن اس قسم کے مشکوک حالات تو ہیں, تو بجائے اس پہ بحث کرنے کے میں آپ سے صرف یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارے پاس کچھ ایسی, اور انٹرنیٹ پہ عام اویلیبل ہے اگر کوئی جا کے دیکھنا چاہے, جہاں پر شیعوں کے خلاف نعرے لگتے رہے ان لوگوں کی موجودگی میں اور ان کو کافر کہا گیا, تو آپ کے خیال میں کہ یہ کوئی بھی مسلک ہو یہ اجازت دیتا ہے کہ مخالف مسلک کے لوگوں کے خلاف آپ اس قسم کے نعرے لگائیں, اگر شیعہ بھی لگائیں تو وہ بھی کیا درست ہے, اور اگر دوسرا مسلک بھی لگائے کیا وہ درست ہے؟
یہ کہ کوئی بھی اگر ایک دوسرے کو کفر کی باتیں یا ایک دوسرے کے خلاف نعرے لگاتا ہے یا تقاریر کرتا ہے یا منبر و محراب کو استعمال کرتا ہے غلط, جو بھی کرتا ہے حکومت وقت کو سخت نوٹس لینا چاہیے. نہ نوٹس لینے کی وجہ سے آج جو ہمارے ملک کے اندر فرقہ واریت بڑھتی جا رہی تھی اور اب بھی بڑھ رہی ہے. لہذا یہ ریاست کا قصور ہے کہ ایک مسجد کا امام منبر پر کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ فرقہ واریت پھیلاتا ہے, ایک دوسرے کے خلاف تقریریں کرتا ہے, اور حکومت جو ہے اب یہ دیکھیں سعودی عرب ہے, بہت سے ممالک ہیں, وہاں مساجد پر اور ائمہ پر اور عوائزین پر نگاہ رکھی جاتی ہے کہ ایسی کوئی بات نہ کرے جس سے کہ ایک دوسرے کی دلازاری ہو. لہذا یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ایسے قوانین مرتب کرے کہ تاکہ ایک دوسرے کے خلاف فرقہ واریت کی ہوا نہ ہو. ہمارا ملک ویسے ہی بہت سارے مسائل سے دوچار ہے اور مزید اس کے مسائل پیدا نہ کیے جائیں, اور ریاست کو چاہیے کہ اس پر شدت سے کنٹرول.
اچھا ریاست کی بات کریں, ریاست کو چاہیے, میں بہت سنتا ہوں کہ آپ مطلب اپنے ایک بڑا حلقہ احباب ہے, آپ کے لوگ ہیں, لوگ آپ کو مانتے ہیں, آپ لوگوں کو بات سنتے ہیں آپ کی, لیکن ہر دفعہ یہی سننے کو ملتا ہے جی ریاست کو چاہیے. تو علماء کرام کا کام نہیں ہے, جو لوگ بیٹھے ہیں وہاں پہ ان کا کام نہیں ہے کہ بھئی یہ ایسی باتیں نہ کریں؟ مدرسے سے دہشت گرد پکڑے جاتے ہیں یا کہتے ہیں ریاست کا کام ہے, وہاں پہ اگر ریاست ان کے خلاف کوئی کاروائی کرتی ہے تو جا کے چوک بند کر دیتے ہیں, سڑکیں بند کر دیتے ہیں, گھراؤ جلاؤ ہوتا ہے. تو ریاست بھی اپنا کام تو کرے, لیکن کیا زیادہ ذمہ داری علماء کرام پہ نہیں آتی اس کی؟
آپ کی بات درست ہے. ابھی مفتی صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ جن مدارس سے, جن مسجدوں سے, جن محرابوں سے, جن مراکز مراکز سے اپنے مخالف فرقوں کے خلاف, ایک فرقہ نہیں فرقوں کے خلاف, چاہے کوئی بھی فرقہ ہو, نفرت انگیز گفتگو ہوتی ہے, فتوے دیے جاتے ہیں, لٹریچر بانٹے جاتے ہیں, توہین آمیز گفتگو کی جاتی ہے, ان کو ریاستی طاقت کی بنیاد پر پامال کرنا چاہیے اور ان کو روکنا چاہیے. یہ ایک اصولی بات ہے. اسی طرح سے جن مدارس کی ویب سائٹس پر مخالف فرقوں کے حوالے سے مشرک بدتی کافر کے فتوے لکھے ہوئے ہیں اور اب بھی موجود ہیں, ان میں ایک خود جامعہ بنوریہ ہے, ان کی ویب سائٹ پہ ابھی آپ جا کے دیکھیں, اپنے بندے سے کہیں ابھی اور وہاں سے فتوہ کا پرنٹ نکال کے لے آئیں. میں اس لیے مفتی صاحب سے یہ گزارش کروں گا, بہت اچھی بات کی انہوں نے, یہ ذرا ہم سب آغاز کریں اپنے گھر سے.
ان سے مجھے جواب بھی لینا پڑے گا,
گھر سے ہم آغاز کر دیا
مفتی نہیں
صاحب,
میں اپنے گھر سے آغاز کرتا ہوں, آپ اپنے گھر سے آغاز کریں, میری بھی ویب سائٹ ہے, وہاں سے اگر کوئی آپ کو ایسا مواد ملتا ہے تو مجھے بتائیں.
ٹھیک
ٹھیک ہے, میں آپ کو تین دفعہ بتا چکا ہوں پہلے, میں آپ کو تین دفعہ بتا چکا ہوں, اس کو صاف کریں. اس طرح کی چیزوں کو جب تک
میں جواب
دے صاف نہ کریں,
میں جواب دے
لوں گا. یہ آیا ہے کہ مفتی نعیم صاحب نے شراب کی اجازت دی ہے پینے کی,
نہیں نہیں
بتائیں, ایسی ایسی باتیں آ جاتی ہیں جو ہمارے علم میں بھی نہیں ہوتی ہے, سوشل میڈیا اس کو چلا دیتا ہے. اس لیے اگر کوئی ایسی بات ہے آپ ہمیں نشاندہی کریں, انشاءاللہ العزیز اس کو عمل کریں گے. آپ بالکل اپنی فیس بک کو, کیونکہ میں تو اتنا جانتا نہیں ہوں, ہمارا ایک پورا نظام ہے, اتنا بڑا ادارہ ہے, اگر کوئی نشاندہی کرے گا تو انشاءاللہ ہم ایک لمحے
میں نشاندہی کر چکا ہوں. پچھلی دفعہ میں جامعہ بنوریہ کے ان فتاوی کا پرنٹ میڈیا میں دکھا چکا ہوں, جی جی واضح طور پر تکفیر کے فتوے ہیں, تو میں وہ دکھا چکا ہوں. اور ایک دفعہ خود مفتی صاحب سے میری بات سما کے پروگرام میں, اس وقت انہوں نے مجھے یقین دہانی کروائی کہ اب اس کے بعد ہمارے اپنے
سوشل میڈیا پہ
اور ہماری ویب سائٹ پہ اس طرح کا کوئی فتویٰ نہیں آئے گا, لیکن اس کے باوجود وہاں پر اس طرح کے فتاوی اب بھی موجود ہیں.
مفتی نعیم صاحب, مفتی نعیم صاحب, یہ میں نے خود آپ کی جامعہ بن نوریہ کی جو ویب سائٹ ہے, میں نے خود اپنی آنکھوں سے یہ فتوے دیکھے ہیں جو
تفسیر کے, اگر ہے, اگر مجھے نہیں معلوم, اگر ہے تو آپ صبح تک دیکھیں گے کہ انشاءاللہ نظر نہیں آئے گا, ایسا نہیں ہے.
آپ اس کا
اگر مجھے معلوم, میں اتنا بڑا ادارہ چلا رہا ہوں, ہر چیز کے اوپر میری نظر نہیں ہوتی.
نہیں نہیں, یہ دیکھیں بات سنیں مفتی صاحب, دیکھیں ہم کسی آپ کے چوکی دار سے, آپ کے گارڈ سے تو سوال نہیں کریں گے نا, آپ پرنسپل ہیں, سوال تو آپ سے ہوگا کہ بھئی یہ
ٹھیک ہے, مجھ سے ہوا ہے. اگر میری ویب سائٹ پر اگر کوئی ایسی بات آئی ہے اور علم میں ہے تو آپ یہ صبح فجر کی نماز سے پہلے دیکھیں گے, وہ نظر نہیں آئے گی.
اچھا چلیں, تو بہت اچھی بات ہے, لیکن
کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں اس بات کا واضح طور پر قائل ہوں کہ یہ فرقہ واریت نے ہمارے ملک کو تباہ کیا ہے, ہمارے ملک کو کھوکھلا کیا ہے, ہمیں نقصان پہنچایا ہے, مسلمانوں کو تقسیم کیا ہے, اور اس طریقے سے نقصان ہوا ہے. اگر کسی ہمارے ویب سائٹ میں کسی نے کیا ہے تو میں اس کا نوٹس بھی لوں گا, اور انشاءاللہ فجر کی نماز سے پہلے آپ کو کچھ.
اچھا چلیں, ریکارڈ کی درستگی کے لیے ایک بات سے بتا دیں, آپ شیعوں کو اتنا ہی مسلمان سمجھتے ہیں جتنا سنیوں کو؟
دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم کسی کے عقیدے کو چھیڑتے نہیں ہیں اور اپنے عقیدے کو چھوڑتے نہیں, لہذا جو ہے شیعوں کے بارے میں میرا یہ قطع نظریہ نہیں ہے کہ وہ کافر ہیں.
اچھا چلیں بڑی اچھی بات ہے، لیکن آپ نے گھما پھرا کے خیر جواب دیا، لیکن ناظرین ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ملک عیسیٰ کی، اور مفتی نعیم صاحب نے بڑی اچھی بات کی. انہوں نے کہا کہ وہ شیعوں کو کافر نہیں سمجھتے، ان سے متعلق کئی غلط باتیں منسوب کی گئی تھیں ماضی میں، اور وہ شاید بلا وجہ اس لیے بھی نہیں تھیں کہ ان کی ویب سائٹ پہ، جو جامعہ بن نوریہ کی ویب سائٹ ہے، اس پہ ایسے فتوے موجود ہیں یا تھے جس میں شیعوں کو کافر کہا گیا تھا. لیکن مفتی نعیم صاحب نے کلیریفائی کیا، انہوں نے کہا کہ اگر ایسی کوئی بات ہے، کوئی فتویٰ ہے، تو وہ کل صبح فجر کی اذان سے پہلے اس کو وہاں سے ہٹوا دیں گے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شیعہ جو ہیں وہ کافر نہیں ہے. تو ایک بڑا اچھا میسج مفتی نعیم صاحب نے دیا، ہمارے ساتھ ابھی بھی موجود ہیں. اب کچھ بات کرتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک کی. گزشتہ روز انہوں نے وسیلے کے حوالے سے کچھ اپنے خطبوں میں بات کی، اور کہا کہ نعوذ باللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی فریاد کرنا، دعا میں ان سے مانگنا حرام ہے. اس پر ان کے خلاف، ذاکر نائک صاحب کے خلاف فتوے آئے، اور جو بھارتی حکومت ہے اس نے نہ صرف ان کے کئی شہروں پر، ان کے خطبوں پر پابندی عائد کر دی، بلکہ ان کا جو ٹی وی ہے، پیس ٹی وی کے نام سے جو ان کا ایک ٹی وی ہے جس پہ ان کے خطبے آتے ہیں، اس پر بھی پابندی لگانے کا ارادہ رکھتی ہے. ذاکر نائک نے کیا کہا اور اس کے جواب میں کیا آیا، آپ کو سناتے ہیں.
آج کا ایک فتنہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی شکل میں اس امت میں موجود ہے. اس کا ایک جملہ تمہیں سنانا چاہتا ہوں. نقل کفر کفر نہ باشد. معاذ اللہ، اب یہ جملہ جو وہ بول رہا ہے، بک بک کر رہا ہے، آج کی تاریخ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنا جائز نہیں، مانگنا حرام ہے، معاذ اللہ. اور کہتا ہے جب ان سے مانگنا حرام ہے تو ولیوں سے مانگنا تو بالکل جائز نہیں ہے.
آپ نے سنا یہ ذاکر نائک، اس کی ایک ویڈیو بھی ہے جو اس وقت موجود نہیں ہے، انٹرنیٹ پہ تھی، وہ شاید وہاں سے ہٹا دی گئی، لیکن آڈیو میں خصوصی طور پر ذاکر نائک اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے اور اس پر بات کریں گے. لیکن اس سے پہلے ایک اور چیز میں آپ کو دکھانا چاہوں گا، تاکہ اس پہ جو ہمارے اس وقت اسٹوڈیو میں مہمانان گرامی موجود ہیں ان سے اکٹھی رائے لے لی جائے. کچھ عرصے پہلے ایک اور تنازع کا شکار ہوا ڈاکٹر ذاکر نائک، اور اس نے یزید کے بارے میں کوئی قصیدہ پڑھا، اور اس پر بڑا سٹرانگ ریئیکشن بھی آیا. پہلے آپ کو وہ دکھاتے ہیں اور اس کے بعد اس کا جواب بھی آپ کو دکھائیں گے.
لکھنؤ شہر کے قاضی مولانا مفتی ابو العرفان قادری نے فتویٰ جاری کیا ہے
ان کے خلاف. لکھنؤ میں الماس حال میں سارے سنی اور شیعہ علماء کا، جو لکھنؤ کے علاوہ باہر ضلعوں سے آئے تھے، سب کی بات چیت ہوئی، اور ان کے سامنے ذاکر نائک کی سی ڈی دکھائی گئی. اس سی ڈی میں انہوں نے جو قابل اعتراض باتیں کہی ہیں، حضرت امام حسین، جن کی کربلا کا واقعہ بہت مشہور ہے، ہر سال 1400 سال سے ان کی باتیں کی جاتی ہیں، جو ان کا قاتل ہے یزید، اس کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ سے دعا مانگیں کہ اس کی مغفرت کر دی جائے. یزید وہ شخص ہے جو ظالم ہے، فاسق ہے، شرابی ہے، جواری ہے، جس نے ماں بہنوں کے ساتھ نکاح کو جائز قرار دیا.
ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں آپ نے یہ بات دیکھی. ڈاکٹر ذاکر نائک کا کلپ بھی ہمارے پاس موجود ہے، اگر وہ ہے تو اس کو کائنڈلی پلے کر دیں.
کانسٹینٹینوپل کے جنگ میں شریک کریں گے وہ لوگ جنت جائیں گے. اور یزید رحیم اللہ صدر تھے.
سارا کچھ اس بدبخت یزید اور اس کی فوج اور اس کے لشکر کے دفاع کے لیے ہے. کبھی اس کو جنتی بنانا، کبھی اس کی بخشش و مغفرت کا سوچنا. لوگ ایک حدیث قسطنطنیہ کا نام لیتے ہیں کہ اس میں حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جو پہلا لشکر قسطنطنیہ پر حملہ کرے گا، آقا نے فرمایا تھا ان کی بخشش اور مغفرت کی بشارت دیتا ہوں، مغفور اللہ. کیا فرمایا؟ جہالت کی انتہا ہے، کسی نے ان کی گرفت نہیں کی. ایک بخاری کیا کل کتب حدیث میں ایک حدیث ایسی نہیں ہے جس میں قسطنطنیہ کا نام آیا. لفظ آقا نے فرمایا اول جیش من امتی یغزون مدینہ قیصر مغفور اللہ. فرمایا میری امت کا وہ پہلا لشکر جو قیصر کے مدینہ پر حملہ کرے گا, قیصر روم کے شہر پر.
جی ناظرین, آپ کو یہ دو تین کلپ دکھائے, اس میں ڈاکٹر ذاکر نائک نے واضح طور پہ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ کوئی بھی ان کی امت میں سے قسطنطنیہ پر حملہ کرے گا تو اور اس پہ لشکر کشی کرے گا تو وہ اس کی جنت کی ضمانت دی. ڈاکٹر طاہر القادری کا کلپ دکھانے کا مقصد یہ تھا, انہوں نے تحقیق کی بنیاد پر یہ واضح کیا کہ وہ حدیث کیا تھی. اگر وہ حدیث صحیح بخاری کی کتاب نمبر 52 175 نمبر کی حدیث جس میں یہ کہا گیا ہے کہ امت میں سے پہلا لشکر, اور ڈاکٹر طاہر القادری نے آگے جا کے اس کو واضح کیا ہے کہ یزید جب گیا تو وہ آٹھواں لشکر تھا, وہ پہلا لشکر نہیں تھا. خیر یہ تو بات ہے, لیکن ذاکر نائک جیسے لوگ اگر اس قسم کی بات کریں گے اور اشتعال انگیزی کریں گے تو کیا ہوگا؟ مفتی کوی صاحب کوئکلی آپ سے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟
دیکھیں یہ صورتحال یہ ہے کہ میں تو حیران ہوتا ہوں کہ ایک آدمی کا موضوع تقابل ادیان کا ہے, اس کو کیا ضرورت ہے کہ یزید کے لیے گفتگو کرے. جو مسائل امت میں 1400 سال سے ہمارے اکابر, ہمارے مشائخ, ہمارے علماء, ہمارے مؤدثین, یزید بیچارے کے لیے سب سے بڑا اعزاز کی بات یہ ہو سکتی ہے کہ بعض علماء نے روکا کہ اس پر لعنت نہ بھیجی جائے, وگرنہ ہم اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ جو شخص بھی کربلا کے حوالے سے کسی درجے میں ملوث ہے اس پر اللہ کی بھی لعنت, ملائکہ کی بھی لعنت, اور اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمیشہ اہل حق کی طرف سے اس پر لعنت رہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ حضور سے مانگنا, اور بابوں کی بات کر رہا ہے, یہ اسی بابا معین الدین اجمیری کی برکت سے جو ہے کہ جس کی وجہ سے آج بر صغیر کے اندر اللہ نے ہمیں اسلامی ریاست عطا فرمائی.
مفتی صاحب ایک چیز میں آپ کے جواب کی جانب آتا ہوں, ایک صرف چیز بتا دیجئے کوئکلی کہ جب لوگ دعا مانگتے ہیں اور دعا میں اگر یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک ہماری یہ مشکل آسان کر دیں تو یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے؟
دیکھیں جی بات یہ ہے کہ ایک صحابی رسول مسجد نبوی میں آئے, مسجد بھی مسجد نبوی, صحابی رسول ہیں, نماز پڑھی, نماز پڑھنے کے بعد دعا کی, حضور نے فرمایا کہ تیری دعا قبول لے جب تک کہ میں محمد پاک کی خدمت میں تو درود و سلام کا نذرانہ پیش نہیں کرے گا. حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیے بغیر دعا قبول نہیں ہوتی صحابی رسول کی؟ اس وقت ہم جو ہے اس طرح کی بات کریں جس طرح ڈاکٹر. اصل میں مسئلہ کیا ہے, عالم کے اندر بہار اس وقت آتی ہے جب اسے نسبت حاصل ہو, جب اہل اللہ کی صحبت حاصل ہو. اس جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک جیسے میں کہوں گا کہ اس طرح کے اندھے عالم جب تک آتے رہیں گے اور گفتگو کرتے رہیں گے, چونکہ بیچارے اندھے ہیں اس لیے اندھے ہونے کے ناطے سے احادیث بھی غلط پڑھیں گے اور احادیث سے مفہوم بھی غلط لیں گے.
بالکل مفتی.
اچھا میں پہلے تو یہ گلہ کروں گا کہ پلیز مجھے اگنور کیا جا رہا ہے.
نہیں نہیں اگنور بالکل نہیں کر رہے, وہ چیزیں زیادہ تھیں. آپ
میرے تین چیزیں, تینوں پوائنٹس میں نے تھوڑا سا بولنا ہے. پہلی چیز, آپ نے جو ذاکر نائک صاحب ان کو کوئی نالائق بھی بولتے ہیں ہمارے طبقے میں, پہلی بات یہ کہ یہ پورے چینل کے ذریعے پتہ ہونا چاہیے لوگوں کو کہ یہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جو ڈاکٹر ہیں تو انہوں نے کسی دینی سبجیکٹ میں پی ایچ ڈی نہیں کی ہوئی.
ٹھیک ٹھیک.
دوسری بات جو انہوں نے وسیلے کے حوالے سے کہی, وسیلہ قرآن و سنت سے ثابت ہے. قرآن مجید کی سورہ مائدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ, اے ایمان والوں تقوی اختیار کرو اور اللہ کے دربار میں پہنچنے کے لیے وسیلہ اختیار کرو, اللہ کا حکم ہے. دوسرا انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی سے بھی نہیں, اللہ کے نبی نے خود اپنا وسیلہ اپنے صحابہ کو سکھایا. حضور کے ایک صحابی ہیں, ترمذی کی شریف کی روایت ہے کہ نابینا صحابی ہیں اور اللہ کے نبی کی بارگاہ میں ہے تو اللہ کے نبی نے ان کو دعا سکھائی کہ تو یہ دعا کرنا, اللہم انی اسالک بحق محمد النبی رحمہ, یا محمد ہو یا محمد ہو, یہ کہتے ہیں نا نہیں مانگنا جاز, یا محمد ہو انی اتوجہ بک الی ربی فی حاجتی حاضر لتقدالی, جس میں یہ کہ یا اللہ میں تیری بارگاہ میں محمد رحمت والے نبی کا وسیلہ پیش کرتا ہوں, اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے دربار میں میری یہ سفارش کریں اور یہ کہیں تاکہ اللہ تعالیٰ میری اس حاجت کو پورا کرے. شفاعت کے حوالے سے اللہ کے رسول سے استغاثہ کرنا, یہ رسول اللہ کے صحابہ آل بیت اور پوری امت کا متفقہ اور مشترکہ عقیدہ ہے. دعا اپنے لفظ کہا کہ حضور سے دعا, دعا ہم اللہ کے سوا کسی سے نہیں مانگتے کیونکہ دعا عبادت ہے اور عبادت اللہ کی ہوتی ہے. باقی رہ گیا ندا یا استعانت توسل, یہ اللہ کے رسول سے بالکل جائز ہے. اہم ترین جو آپ آج, میں تو چاہتا تھا کہ ایک ہی ٹاپک ہوتا اس پہ ہم کھلے بولتے, یزید کے حوالے سے آپ نے فرمایا یزید ایک لانتی فاسق فاجر اور ہمارے آئمہ اربعہ میں سے امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتوے کے مطابق کافر شخص ہے. جس حدیث کا حوالہ ذاکر نالائق صاحب دے رہے تھے یہ انہوں نے بالکل حدیث کے خود ساختہ انہوں نے من گھڑت تعریف اور توصیف کی ہے, اس کی تشریح کی ہے. عرض یہ ہے کہ کیا یہ 14ویں صدی میں آ کر ایک ڈاکٹر ذاکر نالائق جیسے بندے ان کو سمجھ آئے گی اس حدیث کی تشریح؟
بالکل ٹھیک.
میں عرض یہ کروں, میری پلیز میری بات سنیے, اور میں بھی مفتی نعیم صاحب کی طرف ایک میرا اور سوال ہے,
اس کی طرف چلے جائیں, وقت تھوڑا ہے میرے پاس.
میں یہاں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو آپ نے پہلے فرمایا نا فرقہ واریت, فرقہ واریت کی جڑ یہ اس طرح کی خطابات ہیں یا وہ تحریریں ہیں کہ جو اس طرح کی مسائل کو کھڑا کرتی ہیں؟ یہاں مفتی نعیم صاحب پھر بیٹھے ہوئے ہیں, مفتی نعیم صاحب ہی کے مدرسے کے ایک آدمی نے یزید رضی اللہ تعالی عنہ نام کی کتاب, سیدنا یزید کتاب لکھی عبدالعلیم صدیقی, مارکیٹ میں بھی وہ موجود ہے.
وہ ہمارے جامعہ بنوریہ کے نہیں,
جامعہ بنوریہ کے فاضل ہیں, جامعہ بنوریہ کے وہ فاضل ہیں. اس کے علاوہ آپ کے لال مسجد کے مولانا عبداللہ صاحب, لال مسجد کے, میری بات نعیم صاحب سنیے, میری گفتگو کے درمیان میں نے آپ کی بات کو کاٹا نہیں ہے محترم, یہ بھی بندے کے آداب ہونے چاہیے. بات یہ کہ اپنی باری پہ آپ بول جائیے, پلیز عرض کر رہا ہوں. لال مسجد ایک مولانا عبداللہ صاحب کی تصدیق موجود ہے جس میں انہوں نے یزید کو رضی اللہ عنہ لکھا ہے. اب مجھے بتائیے, کتاب حیات سیدنا یزید اب بھی مارکیٹ میں موجود ہے, اگر آپ کہتے ہیں ہم نیٹ سے اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں. ایسی کوئی عرض یہ کر رہا ہوں کہ ایسے لانتی فاسق فاجر جو اللہ کے رسول کی آل بیت کی کلیوں کو کاٹ کے کربلا کی سرزمین میں بکھیرنے والے, ایسوں کو جب رضی اللہ رحمت اللہ کہا جائے گا تو بتائیے
کہ اس پر بندوں کے نکلے ہی نہیں دیکھیں. علامہ صاحب میں ایک منٹ آگے بات
کروں, میرے سے تو لے لیں یزید کے متعلق کیا نظریہ ہے, مجھ سے آپ پوچھ نہیں رہے, انہی کی بات پر نہیں کر رہے.
میں آپ کی جانے
دنیا کے فلاں میں لکھ دیا, فلاں میں لکھ دیا.
صاحب آپ ہی کے لوگوں کی کتابیں موجود ہیں یزید کی مدد کے اندر, قصیدے موجود ہیں
قاری صاحب
مدد کے اندر,
پوری پوری تقریریں موجود ہیں. قاری صاحب انہیں جواب دینے
بھائی, آپ مجھ سے میرا نظریہ تو پوچھ.
مفتی نعیم صاحب کیونکہ انہوں نے آپ کا ذکر کر دیا.
میں آپ کو واضح طور پر کہتا ہوں,
جی جی میں آپ کی جانب
بات سنیں, میری بات سنیں گے نہیں؟
جی جی بتائیے بولیے.
ہمارا نظریہ یزید کے متعلق وہی ہے جو مفتی حنیف قریشی صاحب نے پیش کیا کہ یزید کو ہم کسی صورت میں بھی اچھا نہیں سمجھتے.
مطلب ان کا عقیدہ ہے کہ یزید کافر ہے, میرا نظریہ ہے کہ یزید لانتی کافر ہے. دو کامیابیاں ہو گئیں, آج مفتی نعیم صاحب نے بھی اقرار کیا کہ یزید کافر ہے. سبحان اللہ ماشاءاللہ,
میری بات تو کرنے دینا بھائی,
بات مکمل ہونے.
مفتی شفیع صاحب نے ہمارے دارالعلوم کراچی کے بڑے ہیں, مفتی تقدیم صاحب کے والد ہیں, انہوں نے کتاب لکھی ہے اور یزید کو پلید تک کہا ہے, یزید کو برا بھلا کہا ہے, وہ کتاب موجود ہے, اور وہ مفتی شفیع صاحب مفتی اعظم پاکستان ہیں اور ہم ان کو مانتے ہیں, اور اس بات کو بھی مانتے ہیں کہ یزید کو بالکل کوئی بھی آدمی جو ہے یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ اچھا ہے. ہماری کتابوں میں واضح لکھا ہے کہ یزید کی خرابیاں کو پورا مکمل ذکر کیا ہے. باقی انہوں نے جو بات کہی کہ عبدالعلیم صدیقی صاحب ہمارے جامعہ میں اسلام کا کوئی استاد نہ پہلے تھا نہ ابھی ہے, اگر اس نے جامعہ بنوریہ کا نام لکھا ہے وہ جھوٹ نام لکھا ہے. میں آپ کے توسط سے یہ کہتا ہوں اس ادارے میں نہ پہلے کوئی آدمی تھا نہ ابھی ہے, لہٰذا ہمارا نظریہ وہی ہے جو عبدالحنیف قریشی صاحب نے پیش کیا ہے.
اچھا یہ
ماشاء اللہ
مفتی نعیم صاحب, ایک چیز جو سوال اس موضوع سے تو نہیں ہے, اس سے پہلے کہ میں امین شہیدی صاحب کے پاس جاؤں, ایک میں چیز پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے, اس کا اگین میں دوبارہ آپ سے وہی بات کر رہا ہوں کہ اس کا جو تعلق ہے وہ اس موضوع سے نہیں ہے, لیکن خبریں کچھ آ رہی تھیں کہ ملا محمد عمر جو افغان طالبان کا کمانڈر تھا اور خبریں آئی تھیں کہ وہ مارا گیا, اس کے بارے میں تھی کہ شاید اس کے بیٹے نے آپ کے مدرسے سے تعلیم حاصل کی ہے, کیونکہ آپ موجود ہیں تو میں نے کہا آپ سے یہ سوال.
ملا عمر صاحب کو میں نے نہ زندگی میں دیکھا ہے نہ بات سنی ہے, نہ ان کے بیٹے نے پڑھا ہے, نہ ان کی کسی نسل نے ہمارے یہاں پڑھا ہے. یہ ساری باتیں من گھڑت ہیں, اس کا کوئی وجود نہیں ہے. آ کر دیکھا جا سکتا ہے ہمارے مدرسے کا پورا ریکارڈ ہے 30 سال کا جو ہمارے پاس موجود ہے, اس لیے ہماری طرف نسبت نہ کی جائے جب تک کہ اس کی تحقیق مکمل نہ ہو جائے.
ٹھیک ٹھیک, میں نے سے سوال آپ سے کیا. جی شہیدی صاحب,
جی جی, اب میں اصل مجھے نماز میں جانا ہے, اس لیے میں نے آپ سے پہلے کہا تھا.
بہت شکریہ مفتی نعیم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. شہیدی صاحب
دیکھیے, ذاکر نائک کے حوالے سے میرا خیال ہے وہ موضوع انتہائی حساس اور اہم موضوع ہے اور علمی موضوع بھی ہے, تو اس کو علمی انداز ہی میں اس پر گفتگو ہونی چاہیے. میرا خیال ہے کوئی مسلمان دنیا میں ایسا نہیں ہے جو اللہ کی خالقیت کا انکار بھی کرے, رازقیت کا انکار بھی کرے, اور اس کے بعد پھر وہ مسلمان بھی رہے. یہ ممکن نہیں ہے. شیعہ سنی کا مشترکہ عقیدہ ہے کہ اللہ خالق بھی ہے, رازق بھی ہے, حیات بھی وہی دیتا ہے اور ممات بھی وہی دیتا ہے. ٹھیک, اب اس کے ساتھ میں ایک بات کرتا ہوں, لوگ سنیں گے تو حیران ہو جائیں گے. میں کہتا ہوں کہ نبی کریم زندہ کر سکتے ہیں مردہ کو, نبی کریم مردہ کو زندہ کر سکتے ہیں, زندہ کو مردہ کر سکتے ہیں, مجبور کو مجبوری سے نکال سکتے ہیں, بے چارے کو بےچارگی سے نکال سکتے ہیں, روزی دے سکتے ہیں, جن کو چاہیں ان کو روک سکتے ہیں. لیکن یہ کوئی تضاد نہیں رکھتا اللہ کی اس ربوبیت اور اللہ کی اس خالقیت اور رزاقیت کے ساتھ. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کریم کا بالکل واضح فیصلہ ہے کہ جو کچھ بھی کائنات میں ہوتا ہے وہ اللہ کے اذن اور اس کی اجازت سے ہوتا ہے. نبی کریم کو یہ اجازت اللہ نے دی ہے, اسی طرح جس طرح سے حضرت عیسیٰ کو دیا ہے. حضرت عیسیٰ کے حوالے سے قرآن کہتا ہے کہ انی اخلق لکم من الطین کہیئت الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرن باذن اللہ وابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتی باذن اللہ. وہ کہتے ہیں کہ میں زندہ کرتا ہوں, میں مارتا ہوں, میں بیمار کو شفا دیتا ہوں, میں اندھے کو آنکھیں دیتا ہوں. حضرت عیسیٰ کہتے ہیں, حضرت عیسیٰ جو نبی کریم کے بیٹے امام مہدی کے بھی پیروکار ہوں گے. نبی کریم وہ سردار الانبیاء ہیں, سردار انبیاء. لہذا نبی کریم ہے ہی ہیں, زندہ ہیں, اسی طرح جس طرح سے قرآن نے شہید کو زندہ کہا ہے. شہید اگر عند اللہ یرزقو, عند اللہ یعنی عند اللہ رزق پاتا ہے, تو نبی کریم بھی اس سے زیادہ بہتر طور پر زندہ ہیں. اس لیے ان سے مانگنا ان کو خالق سمجھ کر مانگنا نہیں ہے, اللہ کی مخلوق اور اللہ کا رسول اور واسطے فیض سمجھ کر مانگنا ہے. اس حوالے سے نہ صرف یہ شرک نہیں ہے, نہ صرف یہ ناجائز نہیں ہے, بلکہ عین اللہ کی عبودیت اور بندگی کا اقرار ہے, اور اللہ تک پہنچنے کا واحد ذریعہ بھی رسول کریم کی ذات بابرکت ہے.
تو اس میں جو بھارتی حکومت نے فیصلہ کیا ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ وہ مناسب ہے کہ ان کے خود
مجھے ان کے فیصلوں کا نہیں پتا, لیکن بہرحال ایسی باتیں جس سے امت مسلمہ افتراق کا شکار ہو, جس میں تشویش پیدا ہو, جس میں امت مسلمہ کے درمیان تفریق آئے, نفرتیں پیدا ہوں, اور خصوصاً نبی کریم کی ذات اقدس کے حوالے سے شکوک و شبہات پیدا ہوں, اس کو ہر صورت میں روکنا چاہیے.
اور اس میں میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے میڈیا کے اوپر آج ذاکر نائک صاحب جیسے ہی ایسے پاکستان کے جس طرح ڈاکٹر توصیف الرحمان اور اس طرح کے خطیبوں کی تقریریں, کاش وہ بھی آپ کلپ سناتے ہیں سنا دیں, جو علل اعلان کہہ رہے ہیں کہ نبی پاک کے روزے کو گرا دینا چاہیے, یہ صنم اکبر ہے, یہ بت ہے, یہ بہت بڑا بت ہے, اس کو گرایا جائے. خدا کا واسطہ جب آپ اس طرح کی چیزیں ہمارے میڈیا پہ عام آئیں گی تو بتائیے پھر اس کا رزلٹ کیا نکلے گا.
مفتی کبھی صاحب,
اور یہاں میں ایک چھوٹا سا اور میں عرض کرنا چاہتا ہوں, میں شہیدی صاحب اور ان تمام لوگوں کی یہ تائید حاصل کرتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں,
اچھا
کہ ہر ایسی اس کتاب پر اور ہر ایسے خطیب پر چاہے وہ میں ہی کیوں نہ ہوں پابندی ہو جو مقدسات اسلامیہ کا خیال نہیں رکھتا.
بالکل ٹھیک,
حضور کی آل بیت, حضور کے صحابہ اور مقدسات شریعہ کو وہ اپنی تقریر و تحریر کے اندر تنقید کا نشانہ بناتا ہے. جب یہ ختم ہوگا فرقہ واریت پاکستان
میرا ختم ہو جائے گا. معاف کیجیے گا, میرا وقت ختم ہو گیا مفتی کبھی صاحب, بہت معذرت کے ساتھ, لیکن بہت شکریہ آپ تشریف لائے. مفتی قریشی صاحب آپ کا بھی, امین شہیدی صاحب, مفتی نعیم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین, گفتگو آپ نے سنی کم از کم تمام مسالک کا, جتنے بھی ہمارے اس پروگرام میں موجود تھے لوگ ان کا یہ متفقہ رائے ہے کہ ذاکر نائک نے جو بات کی وہ درست نہیں تھی, اور جو اس کے ریئیکشن میں جو بھارتی حکومت نے کیا وہ مناسب لگتا ہے, اور پاکستانی حکومت اس پہ کیا کرے گی یہ تو خیر دیکھنا باقی ہے, لیکن متفقہ رائے یہی تھی تمام شرکاء گفتگو کی کہ جو بھی ذاکر نائک نے کہا وہ بات درست نہیں تھی. اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے کیپٹل ٹی وی. آج ہی شیلز